مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ شرک اور بدعت کی تعریف بیان فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرک اور بدعت کے بارے میں ارشاد فرمائیں.
دیکھیں شرک اور بدعت دونوں کلمات جو ہے اس کی کئی مرتبہ تو ہمارے یہاں تشریح کی جا چکی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے کئی افراد ہیں کہ جو معمولی معمولی باتوں کو شرک کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ شرک ہوتا نہیں. اسی طرح ہر نوپید بات کو نئی پیدا ہونے والی بات کو وہ بدعت, اور بدعت کا مطلب وہ بدعت قبیحہ یعنی بری بدعت لے کے اس کے بھی ناجائز ہونے کا حکم دے دیتے ہیں. حالانکہ دونوں کے دونوں طریقے کار یہ غلط ہیں. اولاً تو شرک کی جو تعریف ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اور اس سے پہلے آپ شرک کی قباحت کو جان لیں کہ شرک کی قباحت کتنی ہے اور شرک کیسا عظیم گناہ ہے, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ جس کے اوپر ہم فتویٰ لگا رہے ہیں شرک کا کہ اس کے اوپر ہم کیسا حکم لگا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا, اور اس سے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا, یعنی وہ چاہے گا تو اس کی بخشش کر دے گا. یعنی دنیا سے اگر کوئی شخص شرک و کفر پر گیا ہے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا. یعنی شرک اتنا کبھی اتنا برا گناہ ہے کہ اگر اس پر بندہ مر گیا, کفر پر بندہ مر گیا, تو اس صورت میں اس کی بخشش ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر آپ شرک کا حکم لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری بخشش ہے ہی نہیں, تو کفر پر دنیا سے گیا ہے. شرک کے حوالے سے دیکھیں جو علماء نے, قدیم علماء نے اپنی کتب عقائد کے اندر اس کی تعریف کی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق ماننا, یہ شرک کہلاتا ہے. اس کو آسان الفاظ میں ہمارے علماء نے اور یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح کسی اور کو مانتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح اس کے اندر صفات پائی جاتی ہیں, تو پھر اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا. مثلا رب العزت جل وعلا ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اس کی ذات وہ خالق ہے, وہ مخلوق نہیں ہے, یعنی سب کو اسی نے پیدا کیا ہے, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اب اگر کسی بھی ہستی کے بارے میں کوئی اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ابدی ہے, اسی طرح کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے, تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ اس نے کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل قرار دیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا دیکھنا یہ اس کا اپنا ذاتی ہے, کوئی اس کو دینے والا یہ نہیں ہے. اب اگر کوئی کسی مخلوق کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے, یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیا نہیں, اس کا اپنا سننا دیکھنا ہے, اسی طرح اس بندے کا اپنا سننا دیکھنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے یہ دیکھتا سنتا نہیں, تو اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا. یعنی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں, ایسا اعتقاد رکھنا یہ شرک کہلاتا ہے. اب کسی بھی مسلمان کے اوپر کسی طرح کا فتویٰ لگانے سے قبل یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا واقعی وہ اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل سمجھ رہا ہو. اگر واقعی ایسا کوئی شخص ہے کہ جیسے کفار تھے, مشرکین تھے, کہ جو بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود سمجھا کرتے تھے, یا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ کام یہی چیز کرنے والی ہے, کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے, تو اسی کے اوپر اعتماد کرتے تھے, تو اس بنیاد پر ان کے اوپر شرک کا حکم تھا. تو آیا آج کے دور میں جو مسلمان ہیں ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے بھی یا نہیں, اس پر غور کر لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے, کہ میری امت جو ہے وہ شرک کے اندر پڑے گی, اس کا مجھے خوف نہیں ہے. ہاں مجھے خوف یہ ہے کہ میری امت کے اوپر جو ہے وہ دنیا کھول دی جائے گی, یعنی دنیا کی محبت کے اندر دنیا کی ٹپ ٹاپ ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی, جس کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے. تو مسلمان کو مشرک بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مشرکین کو مسلمان بنانے کی جو ہے وہ تگودو کی جائے, ان کو مسلمان بنایا جائے, نہ یہ کہ مسلمانوں کو مشرک بنایا جائے. تو شرک کا معنی واضح ہو گیا کہ وہ کہ جس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات کی مثل کسی اور کو سمجھے تو اس صورت میں وہ شرک کرنے والا ہے, اور جو شرک کرنے والا ہے وہ مشرک ہے, اور مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی. رہی بدعت, تو بدعت کا جو لغوی معنی ہے, لغت کے اندر معنی ہے, یہ ہر اس کام کو بولتے ہیں جو نیا ہو. نیا کام جو بھی ہوگا جس کی مثل پہلے نہ پائی جائے اس کو بدعت کہتے ہیں. رب العزت جل وعلا کی ایک صفت بدیع, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض, اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ جس کی مثل پہلے نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ زمین و آسمان کی مثل پہلے کوئی چیز موجود ہو اور اس کو دیکھ کر اس کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہو, ایسا نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع ہے, سابق کسی نمونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے. تو اگر کسی کی مثل پہلے موجود نہیں ہے اور بعد میں وہ چیز ایجاد ہوتی ہے تو اس کو اصطلاح کے اندر بدعت بولا جاتا ہے. یہ لغت کے اندر, ڈکشنری کے اندر اس کا یہ معنی موجود ہے. اور اصطلاح شریعت کے اندر بدعت اس کام کو بولتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد پیدا ہوئی ہو, یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علی مردوان کے بعد پیدا ہوئی ہو. یہ مختلف اس کی تعریفیں کی گئی ہیں, لیکن اس کی علماء نے جو تقسیم کی ہے وہ مختلف ہے کہ بدعت جو ہے ہر نیا پیدا ہونے والا کام یہ برا نہیں ہوا کرتا. جو حدیث مبارکہ ہے کل بدعت ضلالت, کہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے, وہ کل ضلالت فی النار, اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ کے اندر ہے, جہنم کے اندر ہے. اس کا معنی علماء نے دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں واضح فرمایا ہے کہ یہاں پر بدعت سے مراد جو ہے وہ بدعت قبیحہ ہے, اور یہ ابھی کی نہیں, قدیم سے اس کی علماء نے تعریفات کی دی ہیں. اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے چلیں, تابعین کو دیکھیں, تبع تابعین کو دیکھیں, بعد میں والے آنے والے آئمہ مجتہدین کو دیکھیں, تو تمام کے اندر جو ہے یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں وہ نئے کام ایجاد کیے جو پہلے نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتے نہیں تھے, اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں تھا. تو بدعت وہ بری ہوتی ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے اصولوں سے ٹکرائے, اور اسی بدعت کے بارے میں فرمایا کہ ایسی بدعت کی گمراہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے جو سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرے کہ جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے, اس کو رد کر دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر لفظ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. بے فائدہ حضور علیہ السلام کبھی بھی کوئی لفظ نہیں فرماتے. فرمایا فی ما لیس منہ, کہ جس نے ہمارے دین میں وہ کام ایجاد کیا کہ جو اس سے تعلق نہیں رکھتا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کام ایسا ہو کہ جو اس سے تعلق رکھتا ہے تو پھر وہ مردود نہیں ہے, وہ اسی میں شمار ہوگا. اسی حدیث کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ یہ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھی. یہ ان کا اپنا فرمان ہے, اپنے طور پہ جو انہوں نے دیکھا اس کو بیان کیا. حالانکہ دیگر صحابہ کرام علی مردوان کی احادیث طیبہ بھی موجود ہیں جس میں فضائل بھی موجود ہیں, اور حضور علیہ السلاۃ اسلام کا چاش کی نماز پڑھنا بھی یہ موجود ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ اسلام نے کبھی بھی چاش کی نماز نہیں پڑھی, ولکنی اسبحھا, لیکن میں یہ چاش کی نماز پڑھتی ہوں. آپ دیکھیں خود بیان کر رہی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھی, لیکن یہ پڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ چونکہ یہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہیں ہے, اس بنیاد پر اس کو پڑھنا انہوں نے درست قرار دے دیا. اسی طرح مشہور حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور خلافت کے اندر مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کو الگ الگ تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا, تو آپ نے ایک امام کے پیچھے ان سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کو جمع کر دیا, اور جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. جب دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو, صحابہ کرام علی مرضوان کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, تو آپ نے تاریخی الفاظ کہے کہ نعمت البدعت ہادہی, یہ کتنی ہی اچھی بدعت ہے, کتنی پیاری بدعت ہے. تو چونکہ یہ ایک نیا کام تھا اس لیے آپ نے اس کو بدعت کہا, لیکن چونکہ شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکراتا تھا, شریعت کے اصولوں کے مطابق تھا, تو اس لیے آپ نے اس کو نعمت البدعت ہادہی کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے. اسی طرح اگر آپ تابعین میں آئیں گے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تابعین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ملون کرنا، یہ مختلف رنگوں کے اندر جو آتا ہے اس پر اعراب لگانا، مختلف اوقاف لگانا، یہ ان کو ناپسند کرتے تھے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان میں بڑی تعداد تھی جو یہ کام کرتی تھی، اور ناپسند کرنے کی جو وجہ ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن ہر نیا کام جو ہے وہ برا نہیں ہوتا۔ لہذا اس طریقے سے اگر قرآن پاک کو ملون کرتا ہے، رنگین کرتا ہے، مختلف رنگوں میں اس کو چھاپتا ہے اور اس پر اوقاف وغیرہ لگاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز کی ابتدا کرتے تو زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور خلافت دور میں چلے جائیں، آپ صحابہ کرام علی مدوان کے دور خلافت میں آ جائیں، آپ تابعین کے دور کے اندر آ جائیں، آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام علی مدوان زبان سے نیت کرتے ہوں، تابعین زبان سے نیت کرتے ہوں، دل میں نیت کیا کرتے تھے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اجل امام ہیں، وہ جب نیت کر رہے ہیں تو زبان سے نیت کر رہے ہیں۔ اور علماء نے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، صاحب در مختار نے اس بات کو لکھا کہ زبان سے نیت کرنا یہ بدعت مستحبہ ہے، اچھی بدعت ہے، پہلے تھی نہیں، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا نہیں بلکہ شریعت کے کاموں پر مدد دیتا ہے، کہ بندہ جب زبان سے بولتا ہے تو دل میں بھی توجہ ہو جاتی ہے، اس لیے زبان سے اگر کوئی نیت کرتا ہے تو یہ اچھا کام ہے، اگرچہ نیا ہے لیکن اچھا کام ہے۔ اب دیکھیے کہ زبان سے نیت کو جو ہے وہ بدعت قرار دیا، لیکن بدعت مستحبہ یہ قرار دیا ہے۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو ہدایت دینے والی ہوتی ہے، اور ایک بدعت وہ ہوتی ہے جو گمراہ کرنے والی ہوتی ہے۔ ہدایت والی وہ بدعت کے جو شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق ہے، اور گمراہی دینے والی وہ بدعت کے جو شریعت مطہرہ کے اصولوں سے ٹکراتی ہے۔ اسی طرح امام اس بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کئی بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بدعت کی پانچ قسمیں کی کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں، جن میں سے ایک بدعت بدعت واجبہ ہوتی ہے، یعنی جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے عربی گرامر کا سیکھنا ہے کہ اس کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا اس کو بدعت واجبہ قرار دیا۔ بعض بدعت بدعت مستحبہ ہوتی ہیں، جن کا کرنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کریں گے تو اچھی بات ہے، جیسے قرآن پاک پر جو ہے وہ اوقاف وغیرہ لگا دینا کہ جس سے قرآن پاک پڑھنے میں مدد ملے۔ اسی طرح بعض بدعتیں ہوتی ہیں کہ جو حرام ہوتی ہیں، جیسے نئے نئے عقیدے ایجاد کرنا۔ بعض بدعتیں ہوتی ہیں کہ جو مکروہ ہوتی ہیں، بعض بدعتیں ہوتی ہیں کہ جو مباح ہوتی ہیں، کریں تو ٹھیک ہے جی، اچھے اچھے کھانے کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ کہ پچھلے زمانے کے اندر نہ پائی جاتی ہوں۔ یہ صرف اہل سنت کے علماء نے تقسیم نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے بھی اس کی تقسیم کی ہے کہ جو ان چیزوں کا عام طور پہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ تقسیم موجود ہے۔ لہذا اس بات کا مطلقاً انکار کر دینے کا، ہر نیا کام جو ہوگا وہ جو بھی ایجاد ہوگا وہ برا ہی ہوگا، اور وہ اس حدیث پاک کے تحت آئے گا کہ کل بدعت دلالت، یہ بالکل غلط طریقے کار ہے۔ آخر میں مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا و اجر من عمل بھا من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، یعنی جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس ایجاد کرنے والے کے لیے اس کا اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا، بغیر اس کے کہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے اجر میں سے کوئی کمی ہو، ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر نیا کام ایجاد کرنا برا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی اجازت کیوں دیتے؟ تو اس طرح کی کئی جو ہے وہ روایتیں احادیث طیبہ موجود ہیں، جس کو الحمدللہ ہم نے اپنے سلسلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں، جو اربعین نووی کی شرح ہے، تشریح کی ہے، جس کے اندر اس کے 14ویں اور 15ویں ایپیسوڈ کے اندر، 14ویں 15ویں قسط کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کئی حوالے اس کے نقل کیے ہیں کہ ہر بدعت یہ بری نہیں ہوا کرتی۔